أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم. اور کیا آپ کے پاس مقدمے والوں کی خبر آئی ہے جب انہوں نے قلعے کی دیوار کو پھلانگا؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد انہیں دیکھ کر گھبرا گیا. وہ کہنے لگے، مت ڈریے، ہم دو مقدمے والے ہیں، ہم میں سے بعض نے بعض پر حد سے تجاوز کیا ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ظلم نہ کیجئے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ اپنی دمبی بھی میری ذمہ داری میں دے دو، اور گفتگو میں وہ مجھ پر غالب آ گیا. داؤد نے کہا کہ تمہارے اس ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے کہ تمہاری دمبی مانگی ہے اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے، اور بے شک شریکوں میں سے بہت سارے شریک بعض پر حد سے تجاوز کرتے ہیں، بعض بات پر زیادتی کرتے ہیں، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اور داؤد کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور جھکتے ہوئے سجدے میں گر پڑے، اور اللہ تعالی کی طرف انہوں نے رجوع کیا، تو ہم نے ان کی مغفرت کر دی اس بات میں۔ اور بے شک داؤد کا ہمارے ہاں بڑا مرتبہ ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، تو آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اور خواہشات کی پیروی نہ کیجئے کہ خواہشات کی پیروی آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ آیات مبارکہ جن کی آج تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کی آیات ہیں۔ 21 سے لے کر 26 تک کی آیات اس وقت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اب یہ جو آیات ہیں اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، اور اس کے کچھ ہی چند آیتوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی آنے والا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں بھی یہ بات ہے، اور آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت تعریف فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی۔ اور گزشتہ درس کے اندر آیات پڑھی گئی تھیں کہ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن خطاب ان کو عطا کیا تھا۔ اور یہ بھی گزشتہ آیات میں، گزشتہ درس میں آپ نے پڑھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، پرندے ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سب سے زیادہ عبادت کرنے والے انسان ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کان داؤد اعبد البشر، کہ تمام انسانوں میں حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو شروع کی آیات ہیں ان میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت تعریف فرمائی، اور پھر آگے بالکل واقعے کے آخر میں بھی تعریف کی، اور یہ فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام کا ہمارے ہاں بڑا مقام ہے، وہ حسن مآب اور بہترین ٹھکانہ ہے، وہ ہمارے مقرب ترین بندے ہیں، اور ان کا بہترین مقام ہے ہمارے ہاں، اور ان کا بہترین ٹھکانہ ہے جنت کے اندر اور ہمارے ہاں۔ لیکن بیچ میں واقعہ ذکر کیا، اور اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی لغزش ایسی ہو گئی تھی جو خلاف اولا کے درجے میں تھی، اور اللہ تعالی نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ آپ سے یہ چوک ہو گئی ہے، بغیر ارادے کے، بغیر گناہ کے، لیکن یہ چوک ہوئی آپ سے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے، اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا، اور اللہ تعالی فرماتے ہیں فغفرنا لہ ذلک، ہم نے ان کی مغفرت کر دی۔ بالکل اسی جیسی بات آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں آنے والی ہے، کہ تو سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالی نے بڑی نعمتیں نوازا تھا، جنات پہ ان کی حکومت تھی، پرندوں پہ ان کی حکومت تھی، اور ہوا ان کے لیے مسخر تھی، غدوہا شہر و رواحہا شہر، صبح کے وقت ہوا چلتی تھی تو ایک مہینے دور تک پہنچا دیتی، شام کے وقت ہوا کو حکم دیتے تھے تو ایک مہینے کی مسافت طے کرا دیتی تھی۔ لیکن ان سے بھی کوئی ہلکی سی چوک ہوئی جو نہ معصیت تھی نہ گناہ تھا، اور اس لیے اللہ تعالی نے حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول آگے نقل کیا ہے کہ قال رب اغفر لی، کہا ہے پروردگار مجھے معاف فرما دیجیے. اب یہ جو دونوں جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ان کے مرتبے کا ذکر کیا گیا، ان کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ بہترین بندے تھے، نعم العبد انہ اواب، بہترین بندے تھے. لیکن بیچ میں یہ بات بھی ذکر کر دی گئی کہتے داؤد علیہ السلام سے بھی کوئی چوک ہوئی تھی تو وہ فوراً رکوع میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے، اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا. فغفرنا له ذلك، ہم نے ان کی مغفرت کر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات ذکر کی گئی، اور اس سے معلوم ہوا کہ کتنا ہی جلیل القدر انسان ہو لیکن انسان ہوتا ہے. جو عام انسان ہے اس سے تو گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے، معصیت کا صدور ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے معاصی کا صدور نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان سے نہیں سرزد ہوتی. لیکن بعض خلاف اولا باتیں بشریت کے تقاضے کے مطابق ان سے ظاہر ہو جاتی ہیں اور وہ ان کے مقام کے مطابق نہیں ہوتی. عام آدمی کے لیے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن بڑوں کا مقام بڑا ہوتا ہے، ان کے لیے وہ چھوٹی سی چیز جو ہے وہ بھی گوارا نہیں کی جاتی، تو ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے اور وہ فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالی فوراً ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ ہے ان آیات کا خلاصہ. اور اس میں مجھے حدیث یاد آ رہی ہے جو آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی کہ قیامت کے دن تمام قومیں جمع ہوں گی اور سب یہ کہیں گے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام سے سفارش کروائیں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور میں نے تو دانا کھا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا، درخت میں سے کھا لیا تھا، تو کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الى غيري، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں سبھی معذرت کر لیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں جائیں اور سفارش کریں. لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے کہ انی عبدت من دون اللہ، میری قوم کے لوگوں نے مجھے معبود بنا لیا، میں بھی سفارش کرنے کے قابل نہیں ہوں. پھر وہ یہ کہیں گے کہ اذهبوا الى محمد، کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی ہے. وہاں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان سے چوک ہوئی نہیں، نہیں ہوئی تو ہیں چھوٹی موٹی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب، قرآن مجید میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. تو یہ مقام بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے. کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھے اور یہ سمجھے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، ارے پھر غلطی تو ہر وقت ہی ہوتی رہتی ہے، یہ کہنا کہ کیا غلطی ہو گئی، انسان تو غلطی کا پتلا ہے، خطا کار ہے، غلطی تو انسان سے ہوتی رہتی ہے. یہ جو دماغ میں خناس آ جاتا ہے، ان واقعات سے نکالا گیا کہ دیکھو یہ کتنے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام تھے، ان سے بھی کوئی ہلکی سی لغزش ہو گئی، خلاف اولا بات سرزد ہو گئی، لیکن فوراً انہوں نے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی. یہ ہے خلاصہ ان دو واقعات کا جو آگے آ رہے ہیں. آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے. پہلے ترجمہ سن لیجئے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ خصم کہتے ہیں جھگڑنے والے کو، جو دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں، ایک کہہ کہ یہ چیز میری ہے، دوسرا کہ میری ہے، تو یہ جو دو آدمی جھگڑنے والے ہیں ان کو آپ مقدمے والے بھی کہہ سکتے ہیں، جھگڑنے والے بھی کہہ سکتے ہیں، فریق بھی کہہ سکتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس ان مقدمے والوں کی خبر آئی ہے؟ اس تصور المحراب کہ جب انہوں نے محراب کو پھلانگا، اس دخلوا علی داود ففزع منہم، اور جب یہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اب یہ سمجھیے کہ اس تصور المحراب کہ جب انہوں نے محراب کو پھلانگا، تصور او تصور یہ سور سے نکلا ہے، سور کہتے ہیں دیوار کو، تو تصور کا مطلب ہوتا ہے سین سے کہ دیوار کو پھلانگنا، اور محراب جو ہے یہ قلعے کو بھی کہتے ہیں، اور محراب جو ہے عبادت خانے کو بھی کہتے ہیں، اور پھر بعد میں ہمارے بعد کے زمانے میں محراب یہ بولی جانے لگی جو مسجد کے اندر بنائی جاتی ہے، لیکن اصل میں محراب کہتے ہیں اس چیز کو جو جنگ میں دفاع کے کام آئے۔ اسی لیے یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، یہ آیت گزری ہے سورہ سبا کے اندر، اور وہاں تمام مفسرین متفق ہیں کہ محاریب سے مراد قلعے ہیں، کہ یعملون له ما یشاء من محاریب، کہ جنات جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے قلعے بناتے تھے، تو محراب قلعے کو کہتے ہیں اس لیے کہ جنگ کے اندر، حرب کے اندر وہ دفاع کے کام آتی ہے، اگر قلعہ نہ ہو تو آدمی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، مورچہ ہے قلعہ ہے وہ محراب کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد محراب جو ہے عبادت کدے کو بھی کہنے لگے، جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہاں بھی شیطان سے جنگ کی جاتی ہے، شیطان سے اپنا دفاع کیا جاتا ہے۔ اور پھر محراب جو ہے وہ چھوٹے کمرے کو بھی کہا جانے لگا، جو مسجد کے اندر آگے چھوٹا سا بنا دیا جاتا ہے کہ وہاں جو ہے آدمی معتکف ہو جاتا ہے، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، بڑی جگہ ہو توجہ ادھر ادھر جاتی ہے، چھوٹی جگہ ہو تو توجہ زیادہ ادھر ادھر نہیں جاتی، تو محراب جو ہے وہ چھوٹی جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں بیٹھ کر آدمی عبادت کرے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ انہوں نے اپنے اوقات کے کو تقسیم کر رکھا تھا، ایک دن انہوں نے رکھا تھا عبادت کے لیے، ایک دن رکھا تھا مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے، ایک دن رکھا تھا امور سلطنت کو سنبھالنے کے لیے، اور ایک دن رکھا تھا اپنے بیوی بچوں کے لیے، اب دن رکھا تھا یا اوقات رکھے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے اوقات کو دنوں کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ تو یہ وہ دن تھا کہ وہ عبادت کے لیے فارغ تھے، اور باہر بڑی زبردست ان کی فوج تھی، وہ شددنا ملکہ، گزشتہ درس میں گزرا ہے ہم نے ان کے بادشاہت کو بڑا مضبوط بنایا تھا، کوئی پر نہیں مار سکتا تھا ان کے سامنے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت کدے میں، اپنے قلعے کے اندر اپنے عبادت کدے میں بیٹھے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے کہ اچانک دو آدمی آ گئے اور دیوار سے آئے، دروازہ کھول کر بھی نہیں آئے بلکہ دیوار پھلانگ کر آ گئے۔ اب جب وہ آ گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام شروع میں دیکھ کر ایک دم گھبرائے کہ کیا قصہ ہے کہ اتنے باہر چوکیدار ہیں اور محافظ ہیں اور قلعہ ہے، پھر قلعے کے اندر میرا یہ عبادت خانہ ہے علیحدہ کو، تو یہ کیسے آ گئے یہاں دیوار پھلانگ کر؟ تو انہوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریے نہیں، گھبراہٹ ہوئی ان کو کہ کیوں آئے ہیں یہاں اچانک اس طریقے سے۔ تو وہ دو جو تھے وہ کہنے لگے لا تخف، گھبرائیے مت، ڈریے مت، اور ہم فریق ہیں اور آپس میں ہمارا اختلاف ہے، تو ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ اب وہ وقت فیصلے کا تو تھا نہیں، وہ دن فیصلے کا نہیں تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو کوئی ناگواری بھی ہوئی ہوگی کہ یہ وقت اس وقت اچانک آئے اور کیسے آ گئے بغیر وقت کے آ گئے، لیکن انہوں نے صبر سے تحمل سے کام لیا، غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ٹھیک فرمایا، ٹھیک ہے بات سناؤ، چنانچہ انہوں نے بات سنانی شروع کی، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبا دمبی، تو دمبے ہیں اس کے پاس 99، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے اور ہم شریک بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بعض چیزوں میں، تو یہ آدمی جو ہے، یہ میرا بھائی، یہ مجھے کہتا ہے کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں اور تمہارے پاس ایک ہی دمبی ہے، ایسا کرو تم اپنی دمبی بھی مجھے ہی دے دو اور میں اس دمبی کو اپنی ذمہ داری میں رکھ لیتا ہوں، میں ہی کھلاؤں گا، میں ہی پلاؤں گا، تم سبکدوش ہو جاؤ اس کی ذمہ داری سے۔ اور چونکہ یہ آدمی بڑا ہے اور گفتگو میں ماہر ہے، تو یہ گفتگو میں مجھ پر غالب بھی آ گیا۔ یہ اس نے، ایک نے مقدمہ پیش کیا، مدعی نے مدعالے کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ یہ 99 دمبیوں والا میری ایک دمبی بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے، تو میں اس کو دوں یا نہ دوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو جملہ قرآن مجید نے آگے نقل کیا، تو اس سے پہلے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ فریق مخالف یعنی مدعالے جو تھا وہ خاموش رہا، اور جب وہ خاموش رہا تو اس کا مطلب یہی سمجھا گیا کہ مدعالے نے مدعی کے الزام کو تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ مدعالے نے الزام کو تسلیم کر لیا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بات شروع کی اور یہ فرمایا کہ لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجی، کہ تمہارے اس دوست نے، اس بھائی نے تمہارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کہ ایک ہی تمہاری دمبی ہے، اس کے پاس تو 99 دمبیاں ہیں اور اس نے یہ دمبی بھی تم سے مانگ لی ہے کہ جناب مجھے یہ دمبی بھی دے دو تاکہ میرے پاس 100 ہو جائیں اور میں ان سب کو پالوں گا۔ اور پھر آگے یہ جملہ بھی فرمایا کہ بے شک شریک جب ہوتے ہیں تو ان میں سے بعض شریک بعض شریکوں پر زیادتی کرتے ہیں، ہاں مگر جو لوگ ایمان لائیں، اعمال صالح اختیار کریں، وہ تو ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، ورنہ اکثر شریک ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر جاتے ہیں۔ تو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وقلیل ما ہم، لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں کہ جو دوسروں، دوسرے ساتھی پر، دوسرے شریک پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات ان کو سنائی۔ اب قرآن مجید کی آیات دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 21-22 میں سورہ سات کی کہ وَحَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ اس تصور المحراب، جب انہوں نے قلعے کی دیوار کو پھلانگا، یا یوں کہہ لیجئے کہ عبادت کدے کی دیوار کو پھلانگا، اس دخلوا علی داوودا، جب وہ داؤد کے پاس اندر داخل ہو گئے، ففزع منہم، تو داؤد ان کو دیکھ کر گھبرائے، داؤد ان سے گھبرائے، قالوا لا تخف، تو وہ کہنے لگے ڈریے نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو فریق ہیں اور ہم میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر زیادتی کی ہے، فحکم بیننا بالحق، تو آپ حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے، ولا تشتت، اور زیادتی نہ کیجئے، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ سواء الصراط، سواء صفت ہے جس کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف، کہ ہمیں دکھا دیجئے سیدھا راستہ۔ پھر آگے کہا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجہ، اور بھائی سے یہاں مراد حقیقی بھائی نہیں ہے بلکہ دینی بھائی، قومی بھائی ہے، کہ یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجہ، اس کے لیے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجہ، ولی نعجت واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، فقال اکفلنیہا، اور اس نے یہ کہا کہ دمبی، اپنی دمبی میری کفالت میں دے دو، اکفلنی ہا، اپنی دمبی میری کفالت میں دے دو، وعزنی فی الخطاب، اور گفتگو میں میرے اوپر غالب آ گیا، اور گفتگو میں میرے اوپر غالب آ گیا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، داؤد نے کہا کہ اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے کہ تمہاری دمبی مانگ لی ہے اپنی دمبیوں کے ساتھ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور جو شریک ہیں ان میں سے اکثر شریک بعض بعض کے اوپر زیادتی کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ, لیکن وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں. اب آگے قرآن کہتا ہے, اللہ تعالی فرماتے ہیں, وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّا, داود کو گمان ہو گیا, داود کو خیال ہو گیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے. داود کو گمان ہوا اور خیال ہوا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ, تو انہوں نے اپنے پروردگار سے استغفار کیا. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ, اور جھکتے ہوئے سجدے میں گر پڑے. خرہ گر پڑے, راکعان جھکتے ہوئے, واناب اور اللہ تعالی کی طرف انہوں نے رجوع کیا. فغفرنا له ذلك, تو ہم نے داؤد کی اس بات کی مغفرت کر دی. وان له عندنا لزلفا, اور بے شک داؤد کا ہمارے ہاں اونچا مرتبہ ہے. زلفا کہتے ہیں قرب کا مقام, مقام قرب. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى, اور بے شک داؤد کا ہمارے ہاں اونچا مقام قرب ہے. وَحُسْنَ مَآبَ, اور بہترین ٹھکانہ ہے. اب یہ قرآن مجید نے اتنی بات ارشاد فرمائی کہ دو آدمی آئے, اب وہ دو آدمی تھے یا دو فرشتے تھے, بہت سارے لوگوں کی, بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ دو فرشتے تھے, اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کسی روایت میں یہ بات تو نہیں ہے کہ فرشتے تھے یا انسان تھے, تو ہو سکتا ہے انسان ہی ہو. لیکن زیادہ تر مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ یہ دو فرشتے تھے, حضرت جبریل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, کیونکہ عام انسان کا حضرت داؤد علیہ السلام کے قلعے میں, ان کے خلوت خانے میں پہنچنا کوئی آسان نہیں تھا, پھر دیوار کے اوپر سے آنا. اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا فیصلہ سنایا کہ جو آدمی, جس آدمی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور وہ ایک دمبی مانگ رہا ہے, تو فیصلہ سنا دیا, تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور پھر آسمان کی طرف غائب ہو گئے. یہ بعض روایات میں آتا ہے, اگرچہ روایت کوئی تصدیق شدہ نہیں ہے یا سند صحیح کے ساتھ مروی نہیں ہے, لیکن بہت سارے مفسرین نے اس کو ذکر کیا. جیسے ہی وہ مسکرائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ مجھ سے غلطی کوئی ہوئی ہے, چنانچہ اس غلطی پر انہوں نے فوراً سجدہ کیا, رونے لگے اور مغفرت طلب کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغفرنا له ذلك, ہم نے ان کی مغفرت کر دی. اب یہ کیا واقعہ ہے, تو عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کو کھولا نہیں, یہ نہیں بتایا کہ کیا واقعہ تھا کہ جو ان سے چوک ہوئی تھی اور اس چوک کے نتیجے میں انہوں نے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی مغفرت فرما دی, لیکن واقعہ کیا تھا نہیں بتایا. اسی طریقے سے آگے ہے تو سلیمان علیہ السلام کے قصے میں آ رہا ہے کہ القینا علی کرسیہ جسدن ثم اناب قال رب اغفر لی, تو وہاں بھی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی, شروع میں بھی آخر میں بھی, نعم العبد انہ اواب, اور بیچ میں ایک مبہم سا جملہ ذکر فرمایا کہ انہوں نے مغفرت مانگی اللہ سے, اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی. اسی لیے بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ ابہمو ما ابہمہ اللہ, اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مبہم چھوڑ دیا ہے تم بھی مبہم چھوڑ دو. اس لیے کہ ہمیں اس تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا غلطی ہوئی تھی, ہم کون سے حضرت داؤد علیہ السلام کے حساب لینے والے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ جانے اور حضرت داؤد علیہ السلام جانے. اب کچھ چوک ہوئی ہوگی اور وہ چوک یقیناً معصیت تو ہو نہیں سکتی, کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں, تو کوئی چوک ہوئی اور خلاف اولا کوئی بات سرزد ہوئی اور اس سے ان کو تنبہ ہوا, اور تنبہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالی سے استغفار کیا, اللہ تعالی نے معاف کر دیا. البتہ کئی حضرات نے وہ واقعہ ذکر کیا کہ جس کو یہودیوں نے تورات میں اور دوسری اپنے شامل کیا ہے، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام پر نعوذ باللہ برا الزام لگایا ہے. اور پچھلے درس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں نے اپنی کتاب میں یہ شامل کیا ہے تحریف کے ساتھ کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے بادشاہ تھے، اور ایک دن انہوں نے ایک شادی شدہ عورت کو دیکھا تو ان کے دل میں رغبت پیدا ہو گئی، اور نعوذ باللہ انہوں نے اس کو اپنے گھر بلا لیا، پھر اس کے شوہر کو لشکر میں بھیج دیا. جب وہ وہاں شہید ہو گیا تو پھر اس کی بیوی سے انہوں نے باقاعدہ نکاح کر لیا، نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ واقعہ تو ایسا ہے جس کے کذب صریح ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں ہے. اور کئی مفسرین نے لکھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ من حدثکم بحدیث داود علی ما یرویہ القصاص جلدتہ 160 وہو حد الفریۃ علی الانبیاء. کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی یہ واقعہ بیان کرے گا اور تو میں اس کو 160 کوڑے لگاؤں گا. کیونکہ اگر کسی عام انسان پر کوئی تہمت لگائی جائے نعوذ باللہ بدکاری کی تو حد قذف لگائی جاتی ہے، 80 کوڑے مارے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی ایسی موہمانہ بات کرے جس سے ان کی شان میں کمی آتی ہو تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ نے فرمایا میں 80 نہیں 160 کوڑے اس کو ماروں گا، کیونکہ وہ حد الفریۃ علی الانبیاء علیہ السلام. لیکن یہ تو بات طے ہے کہ جو تورات میں واقعہ نعوذ باللہ ذکر کیا گیا ہے اس کے کذب صریح ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہا گیا، کئی مفسرین نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اپنی بیویاں تھیں، اور یہ جو قرآن مجید نے 99 نعجتن کا لفظ ذکر کیا 99، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 99 دمبیاں. یہ 99 جو ہے محاورے میں استعمال ہوتا ہے کثرت کے لیے، اور 99 عربی زبان میں. اسی طرح 70 جو ہے بزوم و 70 شعبتن، تو یہ 70 کا لفظ بھی عربی زبان میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں بھائی 70 مرتبہ تم سے یہ بات کہی. اب یہ 70 مرتبہ اردو میں تو نہیں استعمال ہوتا، اردو میں دسیوں بیسیوں سینکڑوں مرتبہ استعمال. میں نے تمہیں دسیوں مرتبہ کہا تھا، حالانکہ دسیوں مرتبہ نہیں کہا ہوگا، شاید 8 مرتبہ کہا ہوگا، لیکن پھر بھی کہہ دیتے ہیں دسیوں مرتبہ تم سے کہا تھا. بھائی 20 مرتبہ میں تمہارے یہاں گیا، حالانکہ 20 مرتبہ نہیں گیا، شاید 11 مرتبہ گیا ہوگا یا 13 مرتبہ گیا ہوگا، لیکن 20 کہہ دیتا ہے. سینکڑوں مرتبہ یہ تکثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جو 70 ہے یا 99 کے دو لفظ ہیں، یہ عربی زبان کے اندر تکثیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی اپنی بیویاں تھیں، دو تھیں چار تھیں اللہ ہی کو معلوم ہے پوری تفصیل. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک خاتون کے بارے میں علم ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر غیر اختیاری طور پر اس پر پڑی بھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ عورت اچھی محسوس ہوئی اپنے کردار کے اعتبار سے اور اپنے اخلاق اور ذہانت کے اعتبار سے. اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں چونکہ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کی رغبت کو عام طور سے پورا فرما دیتے ہیں. عجیب بات ہے، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا ہوتا ہے، مقرب عند اللہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی خواہش پوری فرما دیتے ہیں، جو بھی جائز درجے میں ہو، چاہے خلاف اولا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ خواہش پوری فرما دیتے ہیں. اس پر مجھے حدیث یاد آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی تھی ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا پروردگار آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، تو نبی نبی ہوتا ہے، ولی اللہ جو ہے اس کی بھی خواہش کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں، نبی کا تو مقام بہت ہی اونچا ہوتا ہے۔ تو نبی کی دل میں اگر کوئی خواہش پیدا ہو غیر اختیاری، تو اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش کو پورا تو کر دیا، اور کیونکہ وہ خواہش غیر اختیاری تھی، نظر اگر غیر اختیاری ہو وہ کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ آدمی نظر ہٹا لے، اسی طریقے سے اگر طبیعت میں ایک تقاضا پیدا ہو جائے غیر اختیاری، وہ بھی غیر اختیاری ہے، اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ خاتون جو تھی اس کے شوہر کا کہ شہادت ہو گئی، شہادت ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہ اس خاتون کے شوہر کی شہادت ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو انہوں نے پیغام بھیجا، اور پیغام بھیجنے کے بعد وہ ان کے نکاح میں آ گئی۔ یہ تو بعض مفسرین نے ذکر کیا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ صرف منگنی کا ہوا تھا، اور انہوں نے استدلال کیا ہے وعزنی فی الخطاب سے، کہ خطاب خطبہ کی طرف اشارہ ہے کہ اوریا جو اس خاتون کا شوہر تھا اس نے بھی پیغام ڈالا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اس کے پیغام پر پیغام ڈال دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ پیغام پہلے پڑھ چکا ہے، لیکن انہوں نے پیغام ڈال دیا، تو گویا منگنی کا مسئلہ تھا۔ لیکن اکثر مفسرین نے اس منگنی کے مسئلے کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ باق قرآن مجید کے دوسرے الفاظ سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا تو کر دیا، لیکن پسند نہیں فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ جب نظر غیر اختیاری طور پر پڑی تھی تو انہوں نے دل میں اس کی خواہش کیوں کی۔ حالانکہ خواہش جو ہے وہ تو ایک فطری چیز ہوتی ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی اس خواہش کو بھی پورا کرنا یہ پسندیدہ نہیں سمجھا گیا، تو یہ دو فرشتوں کو بھیجا گیا، انہوں نے ایک تمثیل کے ذریعے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس پر متنبہ کیا۔ اسی پر مجھے باصوفیہ کی اور بات یاد آ گئی، مفسرین کی، وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی سے تقریباً ملتا جلتا واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور وہ اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کا کے لیے رشتہ بھیجا، زید ابن حارثہ کا، جو زید ابن حارثہ زید ابن محمد کے نام سے مشہور تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ منہ بولے بیٹے ہیں تو بیٹے ہی سمجھا جاتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کا رشتہ بھیجا حضرت زینب بنت جحش سے اپنی پھوپھی زاد بہن سے۔ شروع میں حضرت زینب بنت جحش اس رشتے پر راضی نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت زینب راضی ہو گئی، اور ان کی شادی ہو گئی حضرت ابن حارثہ سے۔ شادی تو ہو گئی، کچھ عرصے شادی چلی بھی، لیکن اس کے بعد مزاجوں میں اختلاف بڑھتا چلا گیا، اور بڑھنے کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ طلاق ہو جائے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکوینی طور پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ طلاق ہوگی، اور طلاق ہونے کے بعد زینب جو ہیں وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی۔ آپ کو اللہ تعالی نے یہ بات بتا دی تھی، جیسا کہ ہم تفسیر میں سورہ سبا کے اندر تفصیل سے بیان کر کے آئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا رہے تھے اس بات سے کہ میں نے خود ہی تو شادی کرائی تھی، اور میرا منہ بولا بیٹا ہے وہ، اور میں نے اپنی پھوپھی زاد بہن کی اس سے شادی کرائی تھی، اب اگر طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد وہ میرے پاس آئے گی، تو اگرچہ میں پسند کرتا ہوں کہ اس بیچاری کی زندگی ضائع نہ ہو، اور میرے کہنے سے شادی ہوئی تھی تو اب اگر وہاں نہیں ہوئی تو میں رکھ لوں، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے یہ نکاح کرایا، پھر علیحدگی ہو گئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک کوشش کی کہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قرآن نے نقل کیے کہ استقول للذی انعم اللہ علیہ انعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، آپ بار بار کہتے رہے، حضرت زینب کو بھی کہتے رہے اور حضرت زید ابن حارثہ کو کہتے رہے کہ جناب تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، طلاق مت دو، طلاق مت دو، طلاق مت دو. کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے تھا، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال آیا تھا، وہ خیال پورا ہو گیا، لیکن خیال پورا ہونے کے باوجود ان کے اس خیال کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پسند نہیں فرمایا اور ایک تمثیل کے ذریعے سے ان پر ان کو متنبہ کیا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کی، استغفار کیا اور سجدہ مغفرت کا ہوا، فغفرنا لہ ذلک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ اگر انہوں نے طلاق دے دی تو میں نکاح کروں یا نہ کروں تو میں ہی کر لوں، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو بتا دیا کہ آپ کو نکاح کرنا ہوگا، لیکن آپ نے آخری دم تک یہ کوشش کی کہ یہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے اور یہ میرا نکاح ان سے نہ ہو. اور اسی سے ایک بڑا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے تشریعی، ایک ہوتی ہے تکوینی. ہم تکوین کے مکلف نہیں ہیں، ہم تشریع کے مکلف ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ یہ عورت میرے نکاح میں آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ حضرت زینب سے میرا نکاح ہوگا. تکوینی طور پر یہ دونوں باتیں دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کو معلوم تھی، صرف اتنا فرق ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تشریعی طور پر اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ یہ خیال فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر ہی فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، جو ہو جائے تو ہو جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض تکوین کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ تکوین کو سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ تشریع کو مقدم کیا اور پوری کوشش کی کہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے، کیونکہ ابغض الحلال الا اللہ الطلاق. ویسے بھی وہ نکاح خود آپ نے کرایا تھا حضرت زینب بنت جحش کا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے. اور اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تکوین اور تشریع کا تعارض آ جائے ہم تشریع کے مکلف ہوں گے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام ہونا ہے، ہو کے رہے گا، لیکن اگر وہ تشریعی طور پر بہتر نہیں ہے ہمیں حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کشف ہو جائے کہ بھئی یہ جو مریض ہے بس اس کی 3 دن کی زندگی ہے، اس کا اسی مرض میں انتقال ہوگا. اب جو آدمی خالی تکوین کو مانتا ہوگا وہ کہتا ہے جب ہے ہی اللہ کا مقدر تو میں کیا علاج کروں، لیکن جو آدمی تشریح کو ماننے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اس نے جانا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ جانے اور یہ جانے، وہ تو محی اور ممیت ہے، لیکن میری جو ذمہ داری ہے کہ میں آخری دم تک اس کو مرنے سے بچانے کی کوشش کروں اور جو کچھ میرے بس میں علاج ہے اور شفا کا ذریعہ ہے اسے اختیار کروں. تو جب بھی تکوین اور تشریع میں تعارض آتا ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام تشریع ہی کو ترجیح دیتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم تھا کہ تکوینی طور پر اب یہی ہوگا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام تکوین کے سامنے خاموش رہے اور انہوں نے کوئی مزید اس میں مزاحمت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات پسند نہ آئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا اور 2 فرشتوں نے آ کر پھر یہ وہ بات نقل کی جو اس آیات میں آئی ہے. ترجمہ پھر سے سن لیجئے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب انہوں نے محراب کو پھلانگا، اِذْ دَخَلُوا قلعے کو پھلانگا، اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، جب وہ داؤد پر داخل ہوئے، داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گیا. قالوا لا تخف، تو وہ کہنے لگے ڈریے نہیں. خصمانی بغا بعضنا علی بعض، ہم 2 مقدمے والے ہیں، ہم میں سے کچھ نے دوسرے کے اوپر زیادتی کی ہے. فحکم بیننا بالحق، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے. ولا تشطط، اور حد سے تجاوز نہ کیجئے. واہدینا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیجئے. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. لہ 99 ناجتن، اس کے لیے 99 دمبیاں ہیں. ولی ناجت واحدہ، اور میری ایک ہی دمبی ہے. فقال اکفلنیہا, اور اس نے کہا کہ یہ بھی میری ذمہ داری میں دے دو. وعزنی فی الخطاب, اور گفتگو میں یہ مجھ پر غالب آ گیا. قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی, داؤد نے کہا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے کہ تمہاری دمبی مانگ لی ہے اپنی دمبیوں کے ساتھ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور بے شک شرکا میں سے بہت سارے شرکا بعض بعض پر زیادتی کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ, اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. وظن داود انما فتنا, اور داود کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے. فاستغفر ربہ, تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی. وخر راکعا, اور جھکتے ہوئے سجدے میں گر پڑے. واناب, اور اللہ تعالی کی طرف انہوں نے رجوع کیا. فغفرنا له ذلك, تو ہم نے داود کے لیے اس کی مغفرت کر دی. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى, اور بے شک داؤد کا ہمارے ہاں اونچا مرتبہ ہے. وَحُسْنَ مَآبَ, اور بہترین ٹھکانہ ہے. بے شک داؤد کے لیے ہمارے ہاں مرتبہ ہے. زُلْفَى تقرب کا مرتبہ ہے. وَحُسْنَ مَآبَ, اور بہترین ٹھکانہ ہے. یہ تو آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک کا بیان تھا. اب اس کے بعد جو آیت نمبر 26 ہے جو ہم نے پڑھی, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق, اے داود ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق, تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے. ولا تتبع الہوا, اور خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کیونکہ خواہشات کی پیروی آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی. اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, ان کے لیے سخت عذاب ہے. بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ, اس وجہ سے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی مغفرت کر دی, ان کی جو چوک ہوئی تھی اس پر مغفرت فرما دی, اور پھر آگے یہ بات فرمائی کہ اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے. خلیفہ کہتے ہیں نائب کو, اور یہ خلیفۃ المسلمین انا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے اتارنے کے لیے اور احکام کو نافذ کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے احکام اس دنیا میں جاری کرتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بھی خلیفۃ اللہ فی الارض تھے, زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داود ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق, تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے حق کے ساتھ. لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے حق کے ساتھ. ولا تتبع الہوا, اور خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. فیضلک عن سبیل اللہ, کیونکہ خواہشات کی پیروی آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ, بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت عذاب ہے. بما نسو یوم الحساب, اس وجہ سے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے. اب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر تین حکم دیے. حضرت داؤد علیہ السلام کو پہلا حکم یہ دیا کہ ہم نے آپ کو نائب بنایا ہے. نائب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام احکام نبی کے ذریعے سے نازل کرتا ہے, آگے انسانوں تک پہنچاتا ہے, اور نبی جو ہیں خاص طور پر جب نبی بادشاہ بھی ہو صاحب اقتدار بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو تبلیغ کے ذریعے سے بھی نافذ کرتا ہے، طاقت کے ذریعے سے بھی نافذ کرتا ہے۔ تو اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ اور یہ ہر ایک کے لیے ہے، جس آدمی کو فیصلہ کرنا ہو، چاہے وہ استاد ہو طالب علموں کے درمیان فیصلہ کرنا والا ہو، باپ ہو اولاد کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتا ہو، یا کوئی سربراہ ہو اپنے ماتحتوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتا ہو، تو ہر ایک کے لیے حکم یہ ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، کہ انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى، کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو، کیونکہ ان حق کے فیصلے میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ آدمی کا اپنا ذاتی میلان کسی طرف ہو جائے، اور یہ ذاتی میلان جب کسی طرف ہو جاتا ہے تو جانبداری کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب جانبداری کا شبہ پیدا ہوتا ہے پھر آدمی حق بات کہنا یا حق کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تیسرا حکم یہ دیا کہ ولا تتبع الہوا، خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، فیضلک عن سبیل اللہ، کیونکہ خواہشات کی پیروی آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسو یوم الحساب، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں۔ آخر دن کے دن کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی تیاری کرنا چاہیے، اور دنیا میں آدمی جب بھی فیصلہ کرے حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، اس میں کوئی جانبداری یا ذاتی خواہشات کی پیروی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے اس جمع ہونے کو، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جو قرآن سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شامل فرما دیجئے، مسلمانوں میں بہترین لوگوں میں شامل کر دیجئے جو قرآن سیکھنے والے ہوں، قرآن سکھانے والے ہوں۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید کو تھامنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن و سنت کے صحیح اتباع کی توفیق عطا فرما، حق ہم پر واضح فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا الكتاب وفقهنا في الدين، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری رغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما، یا اللہ مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما، یا اللہ مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ اللهم انا نعوذک من المأثم والمغرم وضلع الدین ومن الهم والحزن، یا اللہ قرضوں سے آپ کی پناہ، یا اللہ قرضوں کی ادائیگی آسان فرما دیجئے، قرضوں سے نجات عطا فرما دیجئے، ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو متعلقین ہمارے احباب بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ مریضوں کو صحت عطا فرما، ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بھی بیمار ہیں شفا عطا فرما، یا اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، اپنے فضل سے صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا هما الا فرجتا، ولا دينا الا قضيتا، ولا ضرا الا كشفتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا يسرتها وقضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بھائی وہ پچھلے درس میں بھی آیت سجدہ تلاوت کی گئی تھی اور اس مرتبہ بھی ہم نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے، تو ابھی تو خیر وقت نہیں ہے، لیکن جیسی اذان ہو تو نماز سے پہلے یا نماز کے فوراً بعد سجدہ تلاوت ضرور ادا کر لیا جائے. اور یہ سورہ سات کا سجدہ، یہ بھی سجدہ ہے اور اس کو بھی ادا کرنا حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، اس لیے سب حضرات سجدہ تلاوت ضرور ادا کر لیں. جزاک اللہ.